الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم. گزشتہ سے پیوستہ اتوار کو اللہ رب العزت نے پانچ آیات کی تشریح کی توفیق نصیب فرمائی تھی. آخری آیت والرجز فاجر جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ رجز سے مراد بت ہیں. بتوں کو چھوڑ دیں کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑی بات توحید کا معاملہ تھا. قریش مکہ شرک میں مبتلا تھے, طرح طرح کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے. کوئی بت خیر کا تھا, کوئی بت شر کا تھا, کوئی بارش کا تھا تو کوئی جناب والا پیداوار کا تھا, کوئی مال و دولت کا تھا تو کوئی اولاد کا تھا. ہر ایک نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا والرجز فہجر, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتوں کو چھوڑ دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رجز سے مراد ہر گندگی ہے, چاہے وہ بتوں کی گندگی ہو چاہے وہ گناہوں کی گندگی ہو. اب دونوں طرح رجز سے مراد چاہے بت ہوں, رجز سے مراد چاہے گناہ ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی تو بتوں کو پوچھتے ہی نہیں تھے. اللہ کے نبی نے تو نبوت سے پہلے بھی بتوں کو نہیں پوجا. اللہ کے نبی جتنے آتے ہیں وہ تو نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتے, تو پھر یہ تعلیم کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں دراصل یہ امت کو تعلیم ہے کہ جو شخصیت معصوم ہے ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. جب ان کو گناہ چھوڑنے کا حکم ہے تو مجھے اور آپ کو کس قدر گناہ چھوڑنے کی تاکید ہوگی. دراصل یہ بڑوں کو کہا اور سنانا چھوٹوں کو مقصود ہے. بظاہر حکم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, لیکن آپ کے واسطے سے یہ خطاب مجھ جیسے گناہگاروں کو ہے کہ ہم ہر قسم کے, آج ہم مسلمانوں نے بھی نا میرے بھائی اپنے اپنے بت بنا رکھے ہیں, ہم نے بھی اپنے بت بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری شرک سے بچایا ہے, لیکن شرک خفی میں مجھ جیسا ناقص مسلمان مبتلا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے ابو بکر, کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, اس پر کالی چوٹی ہو, کیا معلوم چلے گی, پتہ چلے گا کالی چوٹی چل رہی ہے اس میں؟ کہا نہیں ہے, کالی رات ہے, کالا پتھر ہے, کالی چوٹی کوئی معلوم نہیں ہوگا. اے ابو بکر, جس طرح یہ کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چوٹی کا علم نہیں ہوتا, اسی طرح میری امت میں شرک خفی داخل ہو جائے گا اور ان کو پتہ نہیں ہوگا. آج ہم اور آپ دیکھ لیں, شادی کارڈ آیا, پتہ ہے کہ یہاں مکس گیدرنگ ہونی ہے, اللہ کا حکم ٹوٹے گا, نافرمانی ہوگی, گناہ ہوں گے, لیکن ہم نے اپنا بت بنا رکھا ہے. بھائی ناراض ہو جائے گا, یہ بھائی بت ہے. جو چیز اللہ سے دور کرے, اللہ کے حکم کے آگے ٹکرا دے ہم کو اور اللہ کا حکم ہم نعوذ باللہ پاش پاش کر دیں, تو معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ سے بڑھ کر اس کو مانا ہے. یہ بھی بت ہے, یہ بھی بت ہے کہ بھائی اللہ سے دور کرتا ہے, بت ہے. جس طرح مشرکین مکہ ظاہری بتوں کی پوجا کر کے اللہ سے دور تھے, ہم باطنی جو ہے شرک میں مبتلا ہیں جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے. یہ کفر تو نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان سے یہ پسندیدہ نہیں کہ ایک مسلمان ہو کر اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے ڈرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی تو معاملہ تھا. ایران بھیجا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر, انہوں نے بڑے بڑے غالیچے بچھوائے
ایک ہفتے تک اپنا محل سجوایا تاکہ یہ جو غریب آدمی آیا ہے نا, ہاں وہ تو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مکے والے مدینے والے تو بالکل ان پڑھ گنوار لوگ ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہمارے پاس تو دولت ہے. جب یہ اپنے ٹوٹے پھوٹے جھوپڑوں سے نکل کر ہمارا شاہی محل دیکھے گا, اس کے عیش و عشرت کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی. ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت سے ان کے قلوب کے اندر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. ان کو تو نہیں پتا تھا. اب اس آدمی نے, اس بادشاہ نے روب ڈالنا چاہا اپنے مال و دولت سے. آج بھی یہی عمل دنیا والے اہل دین کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اس دنیا کے اثرات پڑتے ہی نہیں, دنیا کے اثرات نہیں پڑتے. اور اگر وہ دنیا کے اثرات کو قبول کر لے تو وہ اللہ والا نہیں ہوتا. یہ علامتوں میں سے علامت ہے. یاد رکھنا کہ اگر وہ اہل دنیا کی دنیا سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا باطن صاف نہیں ہے, شرک خفی میں مبتلا ہے. تو جناب اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ ایک غریب صحابی, لنگی کرتا جس میں کئی پیون لگے ہوئے اور جناب سادہ سی پگڑی باندھی ہوئی چلے جا رہے ہیں, لاٹھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, لاٹھی بھی ٹوٹی ہوئی, نیزہ ٹوٹا ہوا. جب وہ اس میں داخل ہوئے تو ہماری طرح نہیں, اللہ کیا مول بنایا ہے یار, واہ یار ایسا ہے, ایسا محل ہے. یاد رکھنا علماء اور طلباء میری نصیحت کو, کسی کے گھر جاؤ جبکہ اس کی روزی حلال ہو اور اس کی دعوت کے قبول کرنے میں کسی قسم کا دنیا کا ایسا اندیشہ کہ دین کا نقصان ہو تو پھر کبھی اس کی دعوت قبول نہ کرنا. ہاں اگر ایسا اندیشہ نہ ہے, نہیں ہے, آپ قبول کرتے, کسی کا ہزار گز کا بنگلہ ہے, دو ہزار گز کا بنگلہ ہے, آپ جائیں بڑا سا جھومر لٹکا ہوا ہے, آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے نا, یاد رکھنا یہ دنیا والا کہے گا کہ اس کی نظر کے اندر دنیا کی حقیقت ہے. ایسے بن جاؤ جیسے بے حقیقت, ہماری جوتی بھی نہیں ہے, جوتی بھی نہیں ہے, میری جوتی کو تیری اس چیز سے غرض نہیں ہے, بالکل بے نیاز ہو کر جانا چاہیے. اور یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہے, یہ صحابہ کی سنت سے ثابت. کوئی اپنی بڑھیا گاڑی میں بیٹھائے متاثر نہ ہو, متاثر نہیں ہو, کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی جو نعمت ایک ایک چیز دی ہے, یہ کیا کچرا ہے, کچرا ہے, لوہے کا ٹکڑا ہے, اور ہے کیا اس کے پاس, ہے کیا. بڑھ کر دروازہ کھولنے دو, بڑھ کر دروازہ کھولنے دو. اور اہل دنیا کو چاہیے کہ اہل علم کی قدر کریں, ان کی قدردانی کریں, ان کی عزت کریں. کیوں, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھرانے کے اندر دین کو اللہ تعالی زندہ کرے تو یاد رکھنا اہل علم کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ اور عزت کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے. آج ہماری مساجد کے اندر علماء کی تضحیک ہوتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, امام صاحب کا مذاق, مؤذن صاحب کا مذاق, خادم صاحب کا مذاق, اور یہ مذاق اڑانے میں ہم خود شریک ہیں. دعوت دی کسی نے, اس کو بھی اپنے گھر دعوت دیا کرو, بھائی آج ہمارے گھر بھی دال پکی آ جاؤ. صحیح جی, ہر دعوت کو قبول نہیں کرو دنیا والوں کی, اس سے دین کا نقصان ہوا کرتا ہے. تو وہ صحابی پہنچے, انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا, اس نے تو اپنی بظاہر جنت سجا لی تھی کہ جناب میرا محل سجا ہوا ہے. اب یہ غریب صحابی مدینے سے چل کر جو آیا ہے, جو کئی کئی دن کے فاقے کرنے والا ہے, جب اس کے سامنے میرے یہ عیش و عشرت کی زندگی آئے گی, یہ اپنے نبی کو بھول جائے گا, میری بات مان لے گا, اپنے نبی کو بھولے گا, میری بات مانے گا. ان کو کیا معلوم تھا کہ مچھر کے پر کی بھی حقیقت نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں, نہ دائیں نہ بائیں نہ کچھ, گئے جہاں غالیچہ موٹا تھا وہاں اپنا نیزہ کاٹ, نیزے کو گاڑا اور کارپیٹ کا وہ ایریا پھاڑا, اٹھا کے اس کو پھینکا اور وہاں بیٹھ گئے. دکھا دیا تیری ان چیزوں کی حقیقت ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم گرفتار ہوئے, تو نصرانی بادشاہ کو اس کے وزرا نے کہا یہ بہت عقل مند آدمی ہے، کسی طرح اس کو گھیرو اور اس کو گھیر کر اپنے مذہب میں لے آؤ، چاہے اس کو وزارت عظمہ دینی پڑ جائے۔ بھائی کون تھے وہ لوگ؟ شتر بان تھے، شتر بان اونٹ چلانے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر سے واپس تشریف لائے، ایک ٹیلے پہ چڑھ کر رونے لگے، فرمایا اے عمر وہ وقت کو یاد کر جب تو ان ٹیلوں کے قریب اپنے باپ کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تیرا باپ تجھے کوڑوں سے مارا کرتا تھا، آج تجھے اللہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا کون شخص تھا؟ جو اونٹ چرایا کرتا تھا، کس کی صحبت برکت سے؟ بابرکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا، جو اونٹ چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانے والا بنا دیا۔ دنیا کی سلطنت آج بڑے بڑے ملکوں کے اندر کہتے ہیں بھائی عمر کے قانون کو پڑھو، عمر کا لا پڑھو، عمر کے حالات پڑھو، دیکھو کہ انہوں نے کیا نظام بنایا تھا۔ یہ پولیس کا نظام، یہ ہماری والی جو ہے پولیس کا نظام نہیں، ہاں دو نمبر نکلتے نکلتے رہ گیا، ایک نمبر ہے، صحیح، یہ کس کا نظام ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ فوجی نظام کس کا ہے؟ چھاونی نظام کس کا ہے؟ یہ خطوط کا ارسال کا نظام کس کا ہے؟ اور پھر جیسے آج کینیڈا میں اور جگہ جناب بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، یہ نظام کس کا ہے؟ یہ کفار کا نظام ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ عمر کا نظام ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کون لوگ تھے؟ جو اونٹ چرایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نے ملکوں کی سلطنت عطا فرمائی۔ الیگزینڈر کا نام لیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو ان کی تعلیم دی جاتی ہے، کتابیں پڑھو، الیگزینڈر ایسا تھا، 17 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ مربع میل زیادہ حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل، ایک فرق۔ دوسرا فرق، الیگزینڈر نے ساری زندگی اپنی خوف و ہراس میں گزاری، یہاں تک کہ اس کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں، بغاوتیں کچلتا، ہر وقت خوف و ہراس، یہاں سے بغاوت، وہاں سے بغاوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بیٹھ کر 22 لاکھ مربع میل پر ایسی حکومت کی کہ آپ کے 10.5 سال کے اندر ایک بھی بغاوت نہیں اٹھی۔ ان کی تاریخ نہیں پڑھاتے، الیگزینڈر کی تاریخ پڑھاؤ، سکندر اعظم کی تاریخ پڑھاؤ، جہاں جا کر مر گیا، کسی نے کہا ملیریا سے مر گیا تھا، تو کسی نے کہا کس سے مر گیا تھا، اس کے مرنے کا بھی نہیں پتا۔ ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بھی پتا، آج ان کی قبر مبارک کا بھی پتا، ان کے مقام کا بھی پتا ہے میرے بھائی، ان کو نہیں پڑھاتے تاکہ ہمارے بچے کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے نہ بن جائیں۔ ان کو تو ایسی تعلیم دو، ایسی کتابیں پڑھاؤ، اما عائشہ کے واقعات نہیں پڑھاتے، سنے نور نکال دو تاکہ لوگوں عورتوں کے اندر سے پردہ نکل جائے، بے حیا عورتوں کے واقعات پڑھاؤ، دنیا کی عورتوں کے واقعات پڑھاؤ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنا ہمارے واقعات نہ سنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے عورتیں پردے پر آ جائیں تو پھر تو ہمارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اس نصرانی بادشاہ کو اس کے وزرا نے کہا چاہے وزارت عظمہ دینی پڑ جائے، اس آدمی کو اپنے مذہب کی طرف کھینچ لو۔ بڑی لالچیں دی گئی، کوئی کام نہ بنا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا اس پر عورت کا حملہ کرو، عورت کا۔ کیا کروں؟ آپ کی بیٹی، بادشاہ نے اپنی بیٹی پیش کی، اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹا تو برہنہ لباس پہن کر اس کے پاس چلی جا، جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر قید، کال کوٹری میں قید، اس کے پاس چلی جا، اگر یہ تیرے اوپر دست درازی کرے تو کرنے دینا، بس اس کو ہم نے گھیرنا ہے۔ 3 دن وہ شہزادی اس صحابی کے ساتھ رہیں، واپس آئیں تو دل ہی بدل چکا تھا، 3 دن میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھی جس شخص نے، تو ہاتھ کیا اٹھاتا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، ایمان آ گیا، کیفیت، اب جو کسی کو لوٹنے گیا تھا اپنا آپ لٹا کر آ گیا، دین مل گیا، ایمان مل گیا۔ اسی طرح ایک صحابی قید ہوئے، ان کے ساتھ اور دیگر صحابی بھی تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ تیل گرم کرو اور ڈالو کڑھائی کے اندر، ایک ایک کر کے ڈالنا شروع ہوئے. یہ امیر تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوئے. تو بادشاہ سمجھا کہ اب دل نرم ہوا. ہاں بھائی کیا کہتے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ جناب اب موت آئے گی، اس لیے رو رہا ہوں زندگی صرف ایک ہی بار ملی ہے، کاش بار بار ملتی، ہم بار بار اللہ کے راستے میں ایسے شہید کیے جاتے. تو یہ ایمان بنتا ہے میرے بھائی کب؟ جب آدمی گناہوں کو چھوڑتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہوں کے چھوڑنے کا حکم ایسے ہی نہیں دیا گیا. آج کہتے ہیں فجر کی نماز قضا ہو گئی. میرے پیارے بھائی مت جھوٹ بولو، قضا کی، فجر کی نماز قضا کی، قضا کی. جاب پر تم جاتے ہو، مر رہے ہو، بخار ہے، نہیں جی جاب چلی جائے گی، اس وقت کیوں نہیں چھٹی کرتے؟ اس وقت تمہاری آنکھیں کیسے کھل جاتی ہیں جاب کے لیے؟ رات کو جو ہے فلائٹ کے لیے کیسے ایئرپورٹ پر وقت پر پہنچ جاتے ہو؟ میرے بھائی معلوم ہوا نماز قضا ہوئی نہیں، جان بوجھ کر ہم کرتے ہیں، نیت ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور اتوار کو تو خاص طور پر شیطان ایسا حملہ کر کے یار بس نیت ہی نہیں کرتے کہ فجر کی نماز پڑھنی. فجر کی نماز جس نے پڑھنی ہوتی ہے نا میرے بھائی، اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ جس کی نیت میں عزم میں پختگی ہو اور اللہ اس کو فجر کی نماز نہ پڑھائے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگنے والا محروم ہو جائے. ہاں فجر کی نماز نہیں ہے، لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا والرجز فہجر، بتوں کو بھی چھوڑو جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں. معاشرے کا بت آج کے زمانے میں سب سے خطرناک معاشرے کا بت ہے. میرے نزدیک تو شیطان اور نفس پیچھے رہ گئے، معاشرے کا بت آگے نکل گیا. ماں باپ کہتے داڑھی کٹاؤ، بیوی کہہ رہی ہے داڑھی کٹاؤ. ایک دوست کو میں نے کہا بیوی سے کہنا، کرنا نہیں کہنا ایسے ہی کہ بھائی تمہارے سر کے بال اگر ویسے ہو جائیں جیسے تم میرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو تو مجھے تم بالکل حلق والی صاف ستھری چکنی ٹنڈ کے ساتھ اچھی لگتی ہو. بھائی مجھے چکنے چیزیں اچھی لگتی ہے، اس پہ ہاتھ پھیروں گا صفائی رہے گی، خام خام بالوں میں ہاتھ پھنس جاتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے نا. تو مانے گی وہ نہیں مانے گی نا؟ تو بیوی کا بت بنا رکھے، بیوی کہتی ہے، بیوی کہتی ہے جاب چھوڑ دو تو جاب چھوڑ دیں گے آپ؟ ہاں بیوی کہتی ہے پھانسی کا پھندا لٹک جاؤ تو لٹک جاؤ گے؟ صحیح. بیوی کہے گی آج آپ اسے کتنا پیار کرتے، بہت پیار کرتے جی، ناران کی جو ہے نا پہاڑیوں سے کود کر دکھائیے گا، کود جائے گا، پاگل ہے. وہاں تو ساری عقل کام کر رہی ہے اور یہاں عقل کام نہیں کر رہی کہ بیگم صاحبہ ساری محبت آپ کے لیے لیکن اللہ کے نبی کا چہرہ آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے نبی کی محبت آپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کو، اللہ کے نبی کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا. بیوی کا بت بنا رکھا ہے، بچوں کا بت بنا رکھا ہے. آج کل دو قسم کے نئے بھوت اور چل رہے ہیں، بت نمبر ون، جی اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو بوڑھا لگوں گا، بوڑھا لگوں گا تو میری بچی کا رشتہ نہیں آئے گا. تم 420 ہے اپنی شادی کے چکر میں. ہاں اور عورتوں کو تو چاہیے کہ جلدی سے اس کی داڑھی رکھوا دیں تاکہ جو ہے نا آپ کی سوکن سے آپ محفوظ ہو جائے. یہ تو داڑھی تو گویا آپ کو سوکن سے محفوظ کر رہی ہے. بتائیے کتنا پیارا نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا، مولوی صاحب یہ جو ہے نا دوسری شادی کے چکر میں فٹافٹ اس کی داڑھی رکھوا دے، ان شاء اللہ تعالیٰ خود بھاگ جائے گی وہ. ہاں ان شاء اللہ خود بھاگ جائے گی، چڑیل بھاگ جاتی ہے. دوسرا بھوت بت بنا رکھا ہے، جناب جب تک بیٹی کی شادی نہیں کروں گا اس وقت تک حج پر نہیں جاؤں گا. کیوں بھائی؟ جی بیٹی کی شادی بھی فریضہ ہے. بھائی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ فریضہ ہے کہ پہلے حج کے نماز جیسے فرض ہے؟ نہیں پہلے جو ہے جناب والا بیٹی کی شادی کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، نہیں ہے نا. زکات تب دوں گا جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی. حج کے لیے جناب والا بس دماغ کے اندر کیا خرابی. آج بھائی بات کرنی ہو نا باہر چلے جانا بھیا. ہاں اور آپ دونوں ساتھ نہ بیٹھو یار، آگے پیچھے ہو جاؤ، مسلسل آپ باتیں کر رہے ہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے. آپ پرانے آدمی ہو کر ایسی حرکت کر رہے ہیں. آپ ادھر آ جائیں، دونوں باتیں کریں گے مل کے بیٹھ کے. بیان کے درمیان میں انتہائی بے ادبی ہے، بیان نہیں سننا باہر چلے جاؤ بھیا. تو بدھ بنا رکھا ہے کہ جناب والا پہلے میں بیٹی کی شادی کروں گا پھر جاؤں گا. بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ پھر فقیر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، فقیر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تو میں نے ساتھیوں کو کہنا شروع کیا کسی غریب کی اگر شادی میں مدد بھی کرنا ہو تو کبھی پیسے مت دینا، ڈھول ڈھبکے میں پیسے لگاتے ہیں، گاجے باجے میں پیسے لگاتے ہیں، آپ نے پیسہ دیا، آپ کا پیسہ وہ حرام میں استعمال کرے گا، گناہ آپ کو بھی ہوگا. اس لیے کسی بھی عزیز رشتہ دار کی مدد کرنی ہو، کسی غریب کی مدد کرنی ہو، پیسے سے مدد مت کرنا. ہاں بھائی کیا چاہیے آپ کو؟ جی مجھے جو ہے جناب فلانی چیز دلا دیجئے. وہ چیز آپ کی حیثیت میں دلا دیں، لیکن پیسہ اس کے ہاتھ میں کبھی مت رکھنا، وہ حرام کام کریں گے. جتنے بھی غریب ہیں نا، ان کو تو شادیاں جو کرنی ہے اللہ تللے سے کرنی ہے بھیا. اور جتنا بھی جناب والا غریب طبقہ، ایک شادی یہاں کرے گا، ایک پنجاب میں کرے گا، دو دو ولی میں کرے گا، دو دو براتیں ہوں گی اس کی ماشاء اللہ. یہاں ایک برات سے جان نکل جاتی ہے. ایک آدمی تھا ہوٹل میں بیٹھا ہوا، بس گزری، اس نے اس پر لعنت ماری. لعنت دینا جائز نہیں ہے، صحیح. دوسرے دن پھر اس نے کہا لعنت ہے اس پر، پھر تیسرے دن گزرا پھر لعنت ہے. تو دوسرے ساتھی نے کہا یار یہ والی بس گزرتی ہے، اور بھی بسیں گزرتی ہیں، تو اسی بس پہ لعنت کیوں مارتا؟ کہ اس بس میں میری بارات آئی تھی. ایک بارات برداشت نہیں ہے، دو دو باراتیں لیے چل رہا. تو ہم نے بت بنا رکھے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہوگا. میرا دوست ناراض ہو جائے گا، صحیح. اس لیے میں حرام کام کر لوں، میرا دوست ناراض ہو جاتا اس لیے میں نے سیلفی کھچوا لی، میری بہن ناراض ہو جاتی اس لیے میں حج پہ جا رہا ہوں، بہن نے کہا میں کینیڈا میں ہوں، میں جو ہے فرانس میں ہوں، امریکہ میں ہوں، تم ذرا احرام باندھنے کے بعد خانہ کعبہ کو پیٹ کرنا اور اپنی سیلفی کھینچ کر مجھے بھیجنا بھائی. اب وہاں سے ساری سیلفیاں بھیجی جا رہی ہیں، صحیح ہے جی. ایک دوست نے ہمارے یہاں سے کراچی سے، ہم ایک جاننے والے کو وہاں مکہ مکرمہ میں میسج کیا، بھائی تم حرم پاک میں ہو، ہمارے لیے دعا کرنا. اب دعا کی قبولیت دکھا رہا ہے، اس نے خانہ کعبہ کی تصویر کھینچی اور بھیج دی، جی آپ کی دعا قبول ہو گئی. واہ یار واہ، کیا ماشاءاللہ، کیا ان لوگوں کا ہر وقت تصویر، ہر وقت تصویر میں لگے ہوئے ہیں. یہ بت کو توڑنا ہوگا میرے بھائی. اپنے زمانے کے بتوں کو توڑو گے تو اللہ ملے گا. جس نے معاشرے کے بت کو توڑا ہے، مولا اس کو ہی ملا ہے معاشرہ. جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کی مخالفت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں نصف پنڈلی تو بہت دور کی بات ہے، یہ ٹخنے کھولنا بھی بے عزتی سمجھا جاتا تھا، بے عزتی. جس کی لنگی جتنی نیچے لٹکتی تھی وہ اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت معاشرے کی مخالفت کی جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا. میرے بھائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مخالفت کی جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا. میرے بھائی چھ سال، چھٹے سال میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی اور چھٹا سال شروع ہوا تو اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب داخل اسلام ہوئے تو وہ چالیسویں آدمی تھے. چھ سال میں چالیس آدمی مسلمان ہو رہے مکے کے اندر. میرے بھائی سوچو کیا معاملہ ہوگا. لیکن بت کو توڑا. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، ہم حق پر رہیں گے جیے یا مریں، بالکل حق پر رہیں گے. ہمارے لیے جنت ہے، جنت ہے. اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے گا، اس کے احکامات مانگو گے دوزخ سے بچائے گا. پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج سے ہم ارقم کے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے، آج سے ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے. چالیس آدمیوں کی فوج کہاں جا رہی ہے؟ مکے سے ٹکرا رہی ہے. معاشرے کا بت توڑا جا رہا ہے، معاشرے کا بت توڑا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بت توڑ کر دکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بت توڑ کر دکھایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا منع فرما دیا کرتے تھے، پھر چاہے ساری دنیا کچھ کہتی رہے لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ پھر وہ عمل نہیں کرتے تھے. آج ہمارا عمل سادہ یہودیوں والا ہے. کیسے؟ اللہ نے حکم دیا یہودیوں کو کہ تم اس بستی میں داخل ہونا اور سر جھکا کر داخل ہونا. اللہ سے نعمت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں طرح طرح کی سبزی، ترکاری، دالیں چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جی مل جائے گا، لیکن اس بستی میں داخل ہونا ہے، سر جھکا کر داخل ہونا اور اپنی مغفرت کہتے ہوئے، اپنی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا. اور قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل سے بھی، قول سے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. انہوں نے دونوں عمل کو الٹ کر دیا. کیسے داخل ہوئے؟ سر اکڑا لیا اور جب اس بستی میں داخل ہوئے تو پہلے پاؤں داخل کیے تاکہ گردن نہ جھکے، تاکہ گردن نہ جھکے. اور جناب والا اللہ نے کہا تھا مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، وہ گندم مانگتے ہوئے داخل ہو رہے. اللہ گندم دے دے، اللہ گندم دے دے، گندم دے دے. قول کو بھی بدلا، فعل کو بھی بدلا. اسی طرح آج اس وقت امت مسلمہ کا بھی یہ حال ہے. اللہ کے نبی کا حکم مرد ٹخنے کھولے عورتیں ٹخنے ڈھاکیں, الٹ کر دیا حکم کو, مرد ٹخنے ڈھاک رہے ہیں عورتیں ٹخنے کھول رہی ہیں. کبھی سوچا میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم گھٹنے ستر میں داخل ہیں, گھٹنوں کو چھپانا ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہم نے الٹ کر دیا, آج چڈا پہن کر بوڑھا آدمی بھی اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ رہا ہے. الٹا حکم, ہر کام کو الٹا کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں موچھے کاٹنے کے لیے اور داڑھی بڑھانے کی میری سنت ہے, موچھے کاٹنا اور داڑھی بنانا میری سنت ہے, ہم نے عمل کو الٹا کر دیا. موچھے بڑی بڑی رکھنا جوانی کی علامت اور داڑھی رکھنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو ایسا عار سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی عجیب اجیرن ہو جاتی. ارے کون رکھے گا داڑھی, یہ داڑھی تو بوڑھے ہو کے رکھی جاتی ہے, جب میری بیٹیاں کی شادی ہو جائے گی تب میں جو ہے یہ داڑھی رکھوں گا. ارے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایک عطا فرمائی. دیکھو ناک, میری ناک اللہ کے نبی کی ناک مبارک کے مشابہ ہو جائے, یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ نہیں ہو سکتا. میری آنکھ, میرے کان, میرے دانت, میرا کوئی عضو, کوئی ایسی چیز ہے جس سے مشابہت ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے جس سے مشابہت ہوتی ہے, وہ یہ داڑھی مبارک. ہاں, اس سے مشابہت ہوتی ہے. کفار نے محنت کر کے اس مشابہت کو بھی ختم کرا دیا. تو اللہ فرماتے والرجز فہجر, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتوں کو بھی چھوڑ دیں اور ہر قسم کے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں. ہر قسم کا گناہ, اللہ کے نبی تو گناہ, اللہ کے نبی اور گناہ تو ایسا ہے نا جیسے مشرق و مغرب. ہاں, مشرق و مغرب. تو یہ حکم مجھے اور آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ دو. چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی, وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر, اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس سے زیادہ حاصل کرو گے. اللہ کے نبی کے لیے تو بالکل حرام تھا کہ احسان کیا, اب نیت یہ کیے بیٹھے ہوئے کہ اب اس سے دگنا فائدہ اٹھانا ہے, اس سے دگنا فائدہ اٹھانا ہے. آج یہ امت کا مرض بنا ہوا ہے, جس کو شادی میں نیوتا کہا جاتا ہے نا, نیوتا. پہلے تو الحمدللہ اب تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں, پہلے دیکھتا تھا بچپن میں کہ جناب لکھا جا رہا ہے, ہاں پٹیل صاحب نے 100 روپے دیے, ان کی بٹیا کی شادی ہوگی 101 روپے دوں گا. ہاں او ہو, کلیم صاحب نے جو ہے سونے کی زنجیر دی ہے تو وہ مجھے بھی ریورس دینی ہے. ہاں ایسا ہوتا تھا نا, یہ کیا ہے لکھا ہوا, سارا حساب کتاب لکھا جاتا تھا کہ فلانے نے فلانی چیز دی تھی تو ہمیں بھی دینی ہوگی, فلانے نے فلانی چیز دی تھی تو ہمیں بھی. نیتیں لوگ تھے جمع. ایک جگہ میں گیا, ہاں ہمارے بلوچ لوگوں کی شادی تھی, وہاں تو عجیب منظر دیکھا, رجسٹر رکھے ہوئے دو, ہاں ایک لڑکی والوں کا ایک لڑکی والوں کا. ارے بھائی بھائی یہ کیا ہے, جو لڑکے والوں کے لوگ ہیں ان کے پاس جمع کرائیں گے, وہ انٹری ماریں گے. ہاں بھائی اس نے 500 کا نوٹ جمع کرایا, اس نے 1000 کا نوٹ جمع کرایا, لڑکی والوں کا الگ کھاتا شروع ہوا ہے. ہاں اب ظاہری بات ہے لڑکا بھی ہوشیار ہوتا ہوگا نا, کہتا ہوگا بھائی اتنے مہمان بلاؤ کہ جتنا خرچہ کیا اس سے ڈبل کماؤ, جتنا خرچہ کیا ہے اس سے ڈبل کماؤ. پہلے یاد ہوگا جب ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے پابندی لگا دی تھی کھانے پر, صرف بوتلیں چل رہی تھیں, لوگ جاتے ہی نہیں تھے. ابے پاگل ہے, 1000 کا پتا جائے گا صرف جو ہے نا 50 روپے کی بوتل پی کے آنا ہے کیا؟ اب ظاہری بات ہے 1000 روپے کا پتا دینے کے بعد ہماری کیا نیت ہوتی ہے, اب بروسٹ بھی کھائیں گے, اس کو اچھا نہیں لگا. جب جاتے ہیں نا اچھے اچھے لوگ تو پہلے سے بچوں کو اشارہ کر دیتے ہیں, کھانا آ رہا قریب بیٹھ جاؤ. اب وہ قریب والی میزوں پہ بیٹھ جایا جاتا ہے نا, بےچارے بھوکے ننگے لوگ کراچی میں کہاں کھانے, کہاں بےچاروں کے پاس. صرف 1000 گز کے بنگلے میں تو رہتے ہیں, 600 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں, 4 گاڑیاں ہیں, 2 پراڈو ہیں, 2 جو ہے جناب ایک آڈی کھڑی ہوئی ہے اور ایک جو ہے نا ٹوئٹا ایلٹس کھڑی ہوئی ہے. غریب لوگ ہیں بےچارے, وہ سارے سارے غریب کھانوں پہ جب جمع ہوتے ہیں تو دیکھنے کا منظر ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کھانے پہ ایسے ٹوٹتے کہ یہ آخری کھانا, آئندہ کھانا ملنے والا ہی نہیں ہے. تافتان بھی, سادی روٹی بھی, چاول بھی, یہ تھپیاں لگا کے جمع کر کے آتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ بیچاری مچھلی کسی کے ہاتھ لگ گئی تو اللہ معاف فرما دے اس کے ساتھ جو کرتے ہیں یہ لوگ, تو بس اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو ولا تمنن تستکثر, کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس سے زیادہ حاصل کرو گے. ہاں احسان تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کے احسانات ہم پر ہیں, جب ہم مخلوق پر احسان کریں گے تو اللہ ہم پر مزید احسان کی برسات فرمائیں گے. اس نیت سے احسان کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے، دراصل اللہ کے نبی کے واسطے سے مجھے اور آپ کے حکم ہے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم چل گئی کہ والدین احسان کریں جتلائے نہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ احسان جس کے بعد تکلیف اور ایزا ہو. ارے تم تو وہی ہو نا جو تمہارے اسکول کی فیس تو میں ہی تو دیتا تھا. ارے تمہارے اما ابا سے پوچھنا، تمہارے گھر میں راشن تو میں ہی ڈلواتا تھا، میں ہی ڈلواتا تھا. ارے جاؤ تمہاری بہن کی شادی تو میں نے ہی کروائی تھی. ارے جاؤ تمہارے گھر میں جو ہے نا فلانی پریشانی تھی، میں نے تو دور کروائی تھی. ارے تمہارے بھائی کی جاب نہیں تھی، میں نے تو لگوائی تھی. احسان جتلانا اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. ہاں ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے جو احسان کرے اور احسان کو جتلائے. اللہ تعالیٰ، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو احسان کرے اور احسان جتلائے. بات تو تب ہے، اللہ کا حق بنتا ہے کہ احسان کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی، زبان دی، ہاں ساری نعمتیں عطا فرمائی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے رشتہ دار، میں بھی ان کو جانتا ہوں، کیل لگا رہے تھے، وہ کیل اڑی اور وہ آنکھ میں. دو آپریشن ہوئے، دونوں ناکام. اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا، بھائی ہمیں کیا پتا. یہ تو ڈاکٹر حضرات، یہ جو آنکھوں کا بنٹا ہوتا ہے یہ اندر چلا گیا، اندر چلا گیا کہیں. اب ایک سال کے بعد ہم ایک دوائی ڈالیں گے، اگر وہ بنٹا اوپر آیا تو دیکھا جائے گا کہ اس میں بینائی موجود ہے یا نہیں ہے. آپ بتائیے کتنی بڑی نعمت موجود ہے ہمارے پاس. ہاں کتنی بڑی نعمت موجود ہے میرے اور آپ کے پاس. کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ اللہ رب العزت نے کوئی فرشتہ بھیج کر اس کا جو ہے نا بل نکلوایا کہ بھائی کے الیکٹرک کا بل بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو لہٰذا اب آنکھوں کا بل بھی آیا کرے گا. آپ کی روشنی ہم نے دی ہے تو اس کا بل بھی آیا کرے گا. اس کا بل ہے، اس کا بل یہ ہے کہ بد نظری نہ کرو، اس کا بل یہ ہے کہ گناہوں کی طرف نہ جھکو، اس کا بل یہ ہے کہ نامحرم کی طرف نہ جاؤ، مامو ذات، چچا ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات سے پردہ کرو. اپنی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی، ایمان کی حفاظت ہوتی. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے بادشاہت کی آفر ہوئی، اللہ کے نبی نے ٹھکرا دی. اللہ کے نبی کو مال و دولت کی آفر کی، ٹھکرا دی. اللہ کے نبی کو پھر لڑکی کی آفر کی کہ آپ جس سے چاہیں ہم آپ کی شادی کرا دیں گے. اللہ کے نبی کو بھی لڑکی کے ذریعے سے پھانسنے کی کوشش کی گئی، اس عورت کے ذریعے سے پھانسنے کی کوشش کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش بھی، جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. سب سے بڑی جو آزمائش لی گئی، ماں باپ سے دوری ہوئی، بہت بڑی آزمائش تھی. بادشاہت ملی، آزمائش تھی. آگے آزمائشیں چلی، لیکن جو ان سب آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش تھی، وہ عورت کی آزمائش تھی کہ زلیخا کے حسن کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا، دیکھا گیا کہ کون. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف. اللہ کی طرف دوڑ لگانا کیا ہے؟ جو کام ہمارا ہے ہم کریں گے، جو رب کا کام ہے وہ رب کرے گا. میرے بھائی، تو ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس سے زیادہ طلب کرو گے. شاگرد کو پڑھا دیا تو اس سے جو ہے نا نیکی کی امید نہ کرو، اس سے اس بدلے کو مت چاہو. جس کے لیے کیا ہے اس پر اس عمل کو چھوڑ دو. اولاد پر احسان کیا، اب اس سے بدلہ مت چاہو. کسی اور پر احسان کیا، اس سے بدلہ مت چاہو. اگر مخلوق سے انسان بدلہ چاہتا ہے تو یاد رکھنا، مخلوق احسان کے بدلے احسان نہیں کرتی، مخلوق تو احسان کے بدلے ظلم کیا کرتی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ساتویں آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو حالات ایسے ہی پیش آتے ہیں جس میں اس کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبی کو فرما دیا کہ جب آپ ڈرائیں گے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. جب آپ کی مخالفت کریں گے تو لہٰذا آپ کیا کیجئے گا؟ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا. صبر کے معنی پھیر جانے کے ہیں، جم جانے کے ہیں. کیا مطلب؟ ایک ہے صبر علی الطاعہ، طاعت پر جمع رہنا، نیکی پر جمے رہنا. فجر کی نماز با جماعت. کل ایک دوست آئے میرے پاس کہ میں فلانا کام کرنا چاہتا ہوں. بھائی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے تین کام کرو. پہلا کام یہ کہ تین چلے ایسے گزارو، چار مہینے ایسے گزارو کہ کوئی ایک نماز بھی تکبیر اولا اور صف اول سے نہ رہے. دوسرا بدنظری سے بچو, اور اسی میں شامل ہے کہ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں. تیسرا ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو. جب جا کے جب روحانیت پیدا ہو جاتی ہے نا, پھر کام بنا کرتے ہیں میرے بھائی. پھر آدمی کی زبان کے اندر اللہ وہ تاثیر رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو لچھے دار تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سیدھی سی بات کرتا ہے. حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ بڑے سادہ الفاظ میں بات فرمایا کرتے تھے, لیکن ہزاروں لوگوں کے قلوب زندہ ہو جاتے تھے. ان کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نورانیت ڈال دی تھی, عمل والی زندگی تھی نا, عمل والی زندگی. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی کئی سالوں تک کبھی بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. ہاں آج تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ تکبیر اولا کی کیا مسئلہ ہے. اس لیے ایک ایک نماز کی فکر کیجئے. صبر علی الطاعہ, صبر کے تین معنی آتے ہیں, نیکی پر جم جانا. دوسرا معنی آتا ہے صبر عن المعصیہ, معصیت سے بچنے پر جم جانا کہ جان دے دوں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا, نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. لیکن یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تب جب کہیں اللہ والوں کے پاس آدمی آتا اور جاتا ہے میرے بھائی. ہاں جب آنا جانا لگا دیتا ہے نا پھر کامیابی ہوتی ہے. تیسرا صبر ہے صبر عند المصیبہ, مصیبت کے وقت میں صبر کرنا. اگر کوئی آزمائش آ گئی, اللہ نہ کرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹی کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, تو حت الامکان جزا فضا سے, ناشکری سے بچنا ہے. ایک ہے فطری طور پر آنسو کا آنا, یہ تو رحمت کی دلیل ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں جناب رونا منع ہے, میت پہ رونا منع نہیں ہے, نوحہ منع ہے. نوحہ کے اندر کیا ہوتا ہے, ہائے ہماری بابا چلے گئے, ہائے ہائے گریبان پھاڑ رہے ہاں, اور جناب والا اللہ تعالیٰ پر شکوہ کر رہے ہیں, یہ نوحہ کہلاتا ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, ہم سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے, اس وجہ سے وہ دل بھر آیا اور آنسو نکل آئے, یہ رحمت کی دلیل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے ان کی قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو رحمت ہے. ہاں یہ رحمت ہے, یہ آنسو رحمت کی دلیل ہے, اس سے منع نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اندر اندر جو ہے نا گھٹ جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. مجاہدہ کیسا کرتے ہیں بھائی, مجاہدہ کیسے کیسے کرتے ہیں؟ چار قسم کے مجاہدے لکھے ہیں. اس میں ایک مجاہدہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مجاہدہ. دادا شیخ نور اللہ مرقدہ شیخ العرب الجمار بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سارے مجاہدے آسان ہیں, یہاں آ کے انسان کی نانی مرتی ہے. یہاں آ کے گناہ چھوڑ دوں, اب اس بڑھاپے کے اندر بھابھی سے پردہ کر لوں, اس بڑھاپے کے اندر جناب والا شادیوں میں جانا چھوڑ دوں, تبھی تو مزہ ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں موت سے پہلے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے رہے ہیں, یہی تو مزے کی زندگی ہے میرے بھائی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے صبر کیجئے, کیونکہ جب حالات آئیں گے تو صبر کا معاملات تو آئیں گے. تو اس میں اہل دین کے لیے بھی بڑی تلقین ہے, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں, دین والوں پر آزمائش آئے گی, گھر سے بھی آزمائش آئے گی, گھر سے نکال دیا جاتا ہے, خاندان سے آزمائش آتی ہے, خاندان والے بائیکاٹ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 سال قریش مکہ نے بائیکاٹ کیا ہے. ایسے حالات تھے کہ چمڑا چمڑا مل جاتا تھا اس کو پانی میں ڈبو کر اس کو گرم کر کے کھایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے خاندان والے تھے ایک ایک گٹلی کو 2-2 دن چباتے رہتے تھے صرف, تاکہ پیٹ چلتا رہے پیٹ چلتا رہے, ایسے مشکل حالات آئے. اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور, کہ جب سور پھونک دیا جائے گا, جب پھونکا جائے گا سور کے اندر, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, تو یہ دن آسان دن نہیں ہوگا, عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, کفار پر بہت مشکل دن ہوگا. کفار کیوں کہا؟ کیونکہ اصل قیامت کی جو تباہ کاریاں نظر آئیں گی وہ کفار پر آئیں گی, اس لیے کفار پر بڑا ہی سخت دن ہوگا. اللہ کیونکہ اس وقت جب یہ سورہ مدثر نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 سال گزرے تھے, اس وقت مومنین بہت ہی کم تھے, کفار کا معاملہ بہت زیادہ تھا، اس لیے ان آیات میں کفار کا تذکرہ کر کے ایک آگے خاص کافر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دن ایسا ہوگا کہ بہت مشکل دن ہوگا، آگے اللہ فرماتے ہیں خاص کافر کا ذکر فرماتے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جس آدمی کو میں نے اکیلا پیدا کیا اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی اس کے معاملے کو، مجھے اور اس آدمی کے معاملے کو چھوڑ دیجئے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ مکے سے لے کر طائف تک ہم گاڑی میں گئے، آنے جانے میں تھکاوٹ پتہ چلی، ہماری ہڈیوں کی چولے ہل گئی، صحیح ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں ہی زمینیں تھیں، باغات ہی باغات تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا آمدنی کا جو اندازہ لگایا ہے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، کہ سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی، سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ مومن 24ویں پارے میں ہے، سورہ مومن کی آیات اتری، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، یہ جب آیات اتری تو اس نے یہ آیات سنی، اس سے پہلے یہ قریش مکہ کے پاس گیا اور کہا ولید بن مغیرہ نے کہ بھائی ہم بہت پریشان ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تم لوگ اگر مجھے اجازت دو تو جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، سمجھا کے دیکھتا ہوں کچھ۔ وہ بھی وہی باتیں لے کر ولید بن مغیرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ گیا اور اپنی وہی آل فال باتیں کرنے لگا جو پہلے بھی ہوئی تھی، آپ کو بادشاہ چاہیے آپ کو بادشاہ بنا دیتے، آپ کو پیسہ چاہیے ہم سب اپنا پیسہ جمع کر کے آپ کو دیں گے آپ سب سے زیادہ دولت مند بن جائیں گے، آپ کو کاروبار کرنا ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ کاروبار کر لیجیے، آپ کو جس لڑکی سے شادی کرنی ہے مکے والے جو ہے اس لڑکے سے آپ کی شادی کرا دیں گے، ساری وہی آل فال باتیں کی جو پہلے لوگوں نے کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ سامنے والے کی بات مکمل سنا کرتے، تو اللہ کے نبی نے خاموشی سے ساری بات سنی، جب وہ خاموش ہو گیا تو فرمایا چچا، ہاں یہ ادب کا لفظ ہے، چچا اگر آپ کہیں تو میں بھی اپنی بات رکھوں، ہاں کہو بیٹ بھتیجے تم بھی کہو اپنی بات۔ اب سورہ مومن کی آیات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پڑھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن ایک کافر کے دل کے اندر بھی گھستا ہے، یہ ایسے اثرات رکھتا ہے، اور پھر پڑھنے والی ذات گرامی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اتر رہا تھا، ان کی زبان سے کس مٹھاس سے وہ دل کے اندر اثر کرنے لگی جب اس نے یہ آیات سنی۔ واپس جب اپنی مجلس میں آیا تو اس کا چہرہ متغیر تھا، اس نے اپنی مجلس میں آ کر لوگوں سے کہا کہ واللہ ایسا حسین کلام میں نے نہیں سنا، اللہ کی قسم یہ کلام نہ انسان کا ہے نہ کسی جنات کا ہے، اللہ کی قسم یہ کلام برحق ہے، اس کا اعلیٰ پھل دینے والا ہے اس کا اسفل پانی دینے والا ہے، اور اللہ کی قسم یہ کلام غالب ہو کر رہے گا، کوئی کلام اس پر غالب نہیں آئے گا۔ اب جب کفار نے اس کے منہ سے یہ تعریفی کلمات سنے وہ تو ہل گئے کہ بھائی یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، ابو بکر ہاتھ سے نکلے، عمر ہاتھ سے نکلے، عثمان ہاتھ سے نکلے، علی ہاتھ سے نکلے اور دیگر بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ولید بن مغیرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اب کوئی پلاننگ کرو۔ ابو جہل نے کہا کہ میں ایک پلاننگ کرتا ہوں۔ ایک دن جو ہے ابو جہل بڑا ہی غمگین سا منہ بنا کر ولید بن مغیرہ کے پاس پہنچا، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھائی خیریت آج تم بڑے افسردہ لگ رہے ہو، کا افسردگی کی بات ہی ہے، کیا کیوں کیا ہوا؟ کا سنا ہے قریش مکہ تمہارے لیے چندہ کر رہے ہیں۔ میرے لیے چندہ؟ کیوں بھائی میرے لیے چندے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو اتنا مال ہے۔ کہا نہیں، تم ابو بکر سے ملنے جاتے ہو نا پیسے کی لالچ میں، تم ان کے کلام کی تعریف کرتے ہو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف کرتے ہو پیسے کی لالچ میں، تو ہم نے سوچا کہ تمہیں ان سے اتنا پیسہ نہیں ملے گا، ہم قریش مکہ چندہ کر کے تمہیں پیسے دے دیتے ہیں تاکہ تم ان کے کلام کو نہ سنا کرو۔ اب دیکھو دوست اچھا ہوتا نا تو راستہ اچھا مل جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دوست کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ راستہ کیا ملا؟ ایمان والا ملا. ولید بن مغیرہ کا دوست کون تھا؟ ابو جہل. دوست برا تھا، راستہ بھی کفر والا ملا، کفر والے راستے پر چل پڑا. اب اس کو اپنے مال کی غیرت یاد آنا شروع ہو گئی. او ہو، میں تو مالدار آدمی ہوں، جب میں مالدار ہوں یہ لوگ مجھے چندہ دیں گے. لیکن تیش میں کہنے لگا، اے ابو جہل یہ بتا، جو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، کیا واقعی اس کے اندر شاعرانہ کوئی کیفیت ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے. کہ تم لوگ جو کہتے ہو یہ کذاب ہے، ہم نے تو اس کو ہمیشہ صادق و امین پایا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، تم کیا یہ سچ کہتے ہو؟ کہتا، لا واللہ، میں نے تو اس کو جھوٹا بھی نہیں پایا. کہ تم اس کو کہتے ہو کہ یہ کاہن ہے، کیا اس کے اندر کہانت والی کوئی بات پائی جاتی ہے؟ کہا، لا واللہ. ابو جہل کہہ جا رہا ہے، نہیں اللہ کی قسم ایسی کوئی بات ہی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اب اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر کھینچا ہے کہ اس نے کس طرح اپنی بات کو بتایا. اللہ فرماتے ہیں، اس کو، اس اکیلے آدمی کو، یہ کہتا تھا وحید ابن الوحید، میں بھی یکتا ہوں، میرے باپ بھی یکتا تھا، یعنی نہ مجھ جیسا کوئی ہے نہ میرے باپ جیسا کوئی ہے. اللہ نے فرمایا، ہم نے اس کو تنہے تنہا پیدا کیا تھا، ذرنی، چھوڑ دیجئے اس آدمی کو جس کو میں نے تنہے تنہا پیدا کیا ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اس کے لیے تو میں نے بڑا مال بنایا تھا، اس کو بہت مال دیا تھا. وبنین شہودا، جو ہر جگہ پھیلا ہوا تھا. وجعلت له مالا ممدودا، جو ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، مکے سے لے کر طائف تک اس کا مال پھیلا ہوا تھا. وبنین شہودا، اور اس کو اولاد بھی ایسی دی تھی جو اس کی نظروں کے سامنے تھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہے اولاد کا ہونا اور ایک ہے اولاد کا سامنے ہونا، یہ دو مستقل نعمتیں ہیں. آج بھی ایک دوست آئے کہ کام دھندے کا بتانے لگے کہ اب اکیلا رہ گیا ہوں، دو بیٹے ملک سے باہر چلے گئے، اب سارا کام مجھے اکیلے سنبھالنا پڑتا ہے. اولاد کی نعمت اس کو میسر ہے، لیکن اولاد کی موجودگی اس کو میسر نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو نعمتوں میں شمار کیا ہے کہ اولاد ہو بھی اور اپنے پاس بھی ہو. وبنین شہودا، کہ اس کی اولاد بھی اس کے پاس موجود رہتی تھی. ہاں، اللہ فرماتے ہیں، ثم ومہدت له تمہیدا، اور ہم نے اس کے لیے ایسے اسباب بنائے تھے کہ تدبیریں جو چاہتا تھا اس کو کر لیا کرتا تھا. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ تما کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ میں اس کو اور بڑھا کر دوں گا. کلا، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیات اتری، پھر روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات اتر گئیں تو نہ اس کے مال میں اضافہ ہوا، نہ اولاد میں اضافہ ہوا، نہ زمین میں اضافہ ہوا. پھر اللہ نے بریک لگا دیا، نہیں اب نہیں. انہ کان، کیوں بھائی، کیوں اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بڑھا کر نہیں دیں گے؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کا دشمن بن گیا ہے، عنید دشمن بن گیا ہے. سأرہقہ صعودا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو صعود پر چڑھائیں گے. ایک پہاڑی، جہنم کی ایک پہاڑی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو صعود کہتے ہیں، جس کی چڑھائی 70,000 برس ہے. 70,000 برس چڑھے گا، ہاں، پھر وہاں سے اس کو پھسلا دیا جائے گا. تو ہمیشہ چڑھتا پھسلتا، چڑھتا پھسلتا رہے گا، یہی اس کی سزا ہوگی. کیوں؟ آگے اس کی کیفیت بتا رہے ہیں. جب ابو جہل اور اس کی بات چیت ہو رہی تھی، اب اللہ اس کی کیفیت بتا رہے ہیں. انہ فکر وقدر، کہ اس نے سوچا اور اپنی طرف سے ایک بات بنا لی. وقدر، اپنی طرف سے ایک بات بنا لی. اللہ فرماتے ہیں، فقتل کیف قدر، خدا کی مار ہو، کیسی ہی بات بنائی اس نے اپنی طرف سے. ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر دوبارہ خدا کی مار ہو، کیسی بات بنائی اس نے اپنی طرف سے. کیا بات بنائی؟ اس بات بنانے سے پہلے جو اس نے حرکات و سکنات کی، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر کشی قرآن میں. ثم نور، پھر اس نے ابو جہل کی طرف دیکھا. ثم نور، ابو جہل کی طرف دیکھا. ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی، پیشانی پر بل آتے نا، پھر تیوری چڑھائی جس سے کراہت ہوتی ہے نا، جیسے کراہت کا اظہار کر رہا ہوں. ثم عبس وبصر، اور منہ بنایا. ساری کیفیات اللہ ذکر فرما رہے ہیں، تیوری چڑھائی، پھر منہ بنایا. ثم ادبر، پھر پیچھے کو ہٹا، ایسے کہتے ہیں یہ پیچھے ہٹنا ہے. واستکبر، اور تکبر کیا. فقال، آخر میں اپنا فیصلہ سنایا. ابو جہل نے کہا کہ بھائی ساری باتیں تو منع کر دی، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کہو. اس نے کہا ان ہذا الا سحر یوسر, کہہ دو یہ تو جو ہے ایک روایتی جادو ہے. اس نے یہ جو یہ بات بنائی اس کے لیے سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتر گئیں کہ اس نے کس طرح یہ باتیں بنائی. چونکہ یہ بات یہ نالائق جانتا تھا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بتا دی کہ اس کو ہم سعود پہاڑ پر چڑھائیں گے, پھر یہ چوٹی تک جائے گا چوٹی سے نیچے گرے گا, چوٹی پر جائے گا چوٹی سے نیچے گرے گا. دنیا کا عذاب بتا دیا کہ اب اس کے مال اولاد میں اب اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں کریں گے, اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ جہنم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ تک بتا دیا, جیسے کہ جو ہے تبت یدا میں ابو لہب کا ٹھکانہ بتا دیا گیا کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے, بیوی کا ٹھکانہ بتا دیا گیا کہ ابو لہب کا بیوی کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہے, اسی طرح اس بدبخت کا ٹھکانہ بھی ولید بن مغیرہ کا ٹھکانہ بھی جہنم میں بتا دیا گیا. یہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوا؟ بری دوستی ہوئی, برا دوست ہوا. اگر اس کی دوستی اچھے لوگوں سے ہوتی, اچھے لوگوں کے پاس آنا جانا ہوتا, اس کو ایمان نصیب ہو جاتا. اس نے برے آدمی پر اعتماد کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹا الزام لگایا. قرآن پاک نے اس کی ساری کیفیت کو ذکر کر دیا کہ جیسے بات بنانے کے لیے پہلے دیکھا, پھر تیوری چڑھائی, پھر منہ بنایا, پھر پیچھے کو ہٹا, پھر تکبر کیا, پھر آخر میں اپنا فیصلہ سنایا قرآن کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو جادو ہی ہے. جادو ہے جادو. ہاں, جس طرح میاں بیوی کے اندر تفریق کر دیتا ہے, یہ بھی آدمی ایسا ہی ہے. اب جو بچہ مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنے کافر باپ سے جدا کر دیتا ہے, بیوی کو بیٹ جو ہے شوہر سے جدا کر دیتا ہے, بھائی بہن کو جدا کر دیتا ہے, تو کہنے لگا یہ تو ایک روایتی جادو ہے. ہاں, ان ھذا الا قول البشر, کہنے لگا کہ یہ نہیں ہے سوائے آدمی کے قول. اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر, ہم اس کو عنقریب ڈالیں گے جہنم میں. وما ادراک ما سقر, آپ کو کیا معلوم کہ یہ جہنم کیا ہے؟ لواحۃ للبشر, یہ جھلسا دینے والی ہے کھال کو. لواحۃ للبشر, یہ جھلسا دینے والی ہے. پھر اس آگ کی کیا کیفیات ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالی نے جہنم کیسی بنائی ہے, جہنم پہ کتنے فرشتے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں, ان جہنم کے فرشتوں کی تعداد کے اندر حکمت کیا ہے. بس خلاصہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن ہدایت کے لیے اتارا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھ کر پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ بعمل زندگی نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی.